بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 170 تک کی تلاوت اور آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جواد پناہی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامان ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات کے قیام پر استوار ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئے، جہاں 7 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کل بھی حزب اختلاف کے شدید ہنگامے کی بنا پر کاروائی نہیں ہوئی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات کے قیام پر استوار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی متوازن ہے، جس میں تمام ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے صرف چند ملکوں تک اپنے روابط کو محدود رکھے جانے سے گریز کیا ہے، البتہ ایران مفاہمت رکھنے والے ملکوں کے ساتھ ہی چلنے کو ترجیح دیتا ہے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی ہے کہ ملکی مسائل پر ایک نئے جذبے اور تبدیلی کے ساتھ نگاہ رکھے جانے کی ضرورت ہے کہ ملک کے لیے بہت سے راستے کھل گئے ہیں، اور دشمن کی خواہش کے برخلاف مزید اور دوسرے راستے بھی کھلیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئے، جہاں 7 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان کو سخت حفاظتی انتظامات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خدشہ ہے کہ اگر عمران خان کو ضمانت قبل از گرفتاری نہ دی گئی تو ان کے سیاسی مخالفین اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی مختلف عدالتیں سابق وزیر اعظم کو مختلف مقدمات میں ضمانتیں جاری کر چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف پاکستان کے مختلف تھانوں میں 100 کے قریب مقدمات قائم ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کو عدالتوں سے ضمانت دیے جانے پر حکمراں اتحاد نے سخت احتجاج کیا۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے کہا کہ عمران خان کو ضمانتیں ملنے کا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے، جلد یا بدیر عمران خان کو انصافی کٹہرے میں آنا ہوگا۔ انہوں نے کسی شخص یا ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ ضمانتوں کا ریکارڈ اس لیے قائم ہوا کہ طاقت کے کچھ دیوتا عمران خان پر مہربان ہیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کے التوا کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے دائر کی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جب صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنروں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو ملتوی کر دیا تھا۔ پروگرام کے مطابق پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 مارچ کو ہونے والے تھے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کل بھی حزب اختلاف کے شدید ہنگامے کی بنا پر کاروائی نہیں ہوئی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی اور اڈانی کے مسئلے کو لے کر ہندوستان کی لوک سبھا میں پیر کے روز بھی شدید ہنگامہ ہوا اور کوئی کاروائی نہ ہو سکی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی کل کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے زبردست ہنگامے اور نعرہ بازی کی وجہ سے ضروری دستاویزات پیش نہیں ہو سکیں اور ایوان کی کاروائی ملتوی کرنی پڑی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ جیسے ہی ایوان میں داخل ہوئے کانگریس اور دیگر اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی، جس کی وجہ سے کاروائی چند منٹوں میں ہی ملتوی کرنی پڑی۔ اسی بنا پر نہ کوئی ضروری دستاویز میز پر رکھی جا سکی اور نہ ہی کوئی کام ہو سکا۔ نعرے بازی اور شروغل کے پیش نظر چیئرمین نے کاروائی ملتوی کر دیا۔ واضح کہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کو سورت کے ایک عدالت کی جانب سے حد کے عزت کے ایک مقدمے میں 2 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد لوک سبھا کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ کانگریس ممبر کے ساتھ دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ کل بھی کانگریس ارکان ہنگامہ اور نعرے بازی کر رہے تھے لیکن صاف کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پارلیمنٹ کے رواں بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں ایوان کی کاروائی ایک دن بھی نہیں چلی اور اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے اور کل بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت عوام کا پیسہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں کیوں لگا رہی ہے، اس کا ملک کو جواب چاہیے لیکن حکومت بالکل خاموش ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں جو رقم غلط طریقے سے لگائی گئی ہے اس کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں لیکن اس کی نہ جانچ کی جا رہی ہے اور نہ ہی سلسلے میں کوئی جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے سوال کیا کہ ایل آئی سی کی پونجی اڈانی کو، ایس بی آئی کی پونجی اڈانی کو، ای پی ایف او کا سرمایہ بھی اڈانی کو، موڈانی کے انکشاف کے بعد بھی عوام کی ریٹائرمنٹ کی رقم اڈانی کی کمپنیوں میں کیوں لگائی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم نہ کوئی تحقیقات نہ جواب، اتنا خوف کیوں ہے؟ دراصل کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے بھی سوال کیا کہ چند سالوں میں اڈانی کی دولت 12 لاکھ کروڑ روپے تک کیسے پہنچ گئی، اور جب کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس بارے میں سوال کیا تو ان کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے خودکش حملے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کابل کے سیکورٹی فورس کے ترجمان خالد زردان نے بتایا کہ دھماکہ وزارت خارجہ اور صدارتی محل کے قریب ہوا ہے۔ اس واقعے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ خالد زردان نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں 3 سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ کرنے والے شخص کو چیک پوسٹ سے پہلے ہی گولیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا لیکن یہ دہشت گرد اپنی دھماکہ خیز بیلٹ اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ عراق کے سابق وزیر اعظم حیدر الابادی کا کہنا ہے کہ امریکی غاصبانہ قبضے کے دوران سب سے زیادہ ڈالرز عراق سے نکلے ہیں۔ عراق کے سابق وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عراق پر امریکی قبضے کے دور میں ملک سے سب سے زیادہ ڈالر نکالے گئے۔ عراق کے سابق وزیر اعظم حیدر الابادی نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ عراق میں امریکی حکمراں پال بریمر کی انتظامیہ کے دوران یعنی 12 مئی 2003 سے 28 جون 2004 تک سب سے زیادہ ڈالر ملک سے باہر نکالے گئے۔ عراق کے یو ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ عراق میں امریکی فوج کی غاصبانہ موجودگی اور پال بریمر کے دور صدارت میں ڈالروں کی فروخت کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہوا اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عراق کے سابق وزیر اعظم کے بیان اس حالت میں ہے کہ اس ملک کو گزشتہ سال ڈالر کی قیمت میں اضافے اور اشیاء خوردونوش اور خدمات کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے ساتھ بحران کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے تاکید کی کہ امریکہ جنگ یمن کی سربراہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام اپنے ملک کو مکمل طور پر آزاد کے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمنی قوم کے خلاف مسلط کردہ جنگ کی 8ویں برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا کہ یمنی عوام صرف یمن کے اعلی سیاسی کونسل کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ سعودی اتحاد نے اپنے سازشی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یمنی عوام کا بہیمانہ قتل عام کیا۔
کہ جس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی یہی جاہریت یمنی عوام کی استقامت و مزاحمت مزید مستحکم ہونے کا باعث بنی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے عدالتی اصلاحات کے منصوبے کو اگلے مہینے تک ملتوی کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات پر پیش رفت روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حکومتی فیصلے کے بعد اسرائیلی لیبر یونین نے ملک گیر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اصلاحات کے خلاف نیشنل لیبر یونین کے سربراہ نے عام ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے بین گورین ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن معطل ہوا، بندرگاہ، بینک، اسپتال اور میڈیکل سروسز میں بھی کام چھوڑ ہڑتال کی گئی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نتنیاہو نے دو دن قبل ہی کہا تھا کہ وہ اصلاحات نہیں روکیں گے، لیکن کل صدر آئزک ہرزوگ نے اسرائیلی عوام کے اتحاد کی خاطر عدالتی اصلاحات پر قانون سازی فوری روکنے کو کہا۔ صدر ہرزوگ کا کہنا تھا کہ میں پارلیمنٹ کے تمام دھڑوں، اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے شہریوں کو ہر بات سے افضل سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید دیر کے بغیر ذمہ داری اور حوصلے کا مظاہرہ کریں، اپنے ہوش میں آئیں، یہ کوئی سیاسی لمحہ نہیں ہے، یہ قیادت اور ذمہ داری دکھانے کا لمحہ ہے۔ فرانسیسی پولیس نے ایک بار پھر مظاہرین پر حملہ کر کے کئی مظاہرین کو زخمی کر دیا ہے۔ فرانسیسی پولیس اور ماحولیات کے کارکنوں میں زبردست جھڑپیں ہوئیں، جس میں 30 سے زائد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب ہفتے کے روز متعدد ماحولیاتی کارکنوں کی طرف سے مغربی فرانس کے علاقے سینٹ سولن میں ایک بڑے زرعی ذخائر کی تعمیر کے خلاف مظاہرہ شروع ہوا۔ پولیس کے مطابق مظاہرے میں کم از کم 6,000 مظاہرین نے شرکت کی، تاہم احتجاج کے منتظمین نے مظاہرین کی تعداد 25,000 کے لگ بھگ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ روس کے ایک سینئر رہنما کہنا ہے کہ نیٹو ممالک روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں۔ روس کے سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ نیٹو ممالک یوکرین کے تنازع میں ایک فریق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو ممالک یوکرین کو ایک بڑے فوجی کیمپ کے طور پر استعمال کریں تاکہ میدان جنگ میں روس کو شکست دی جائے اور بالآخر اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل کے ایک پرائیویٹ کرسچن ایلیمنٹری اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 3 بچے سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ بالا واقعہ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں صبح 10 بجے کے بعد پیش آیا۔ تینوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد مسلح شخص کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ حملہور لڑکی تھی، تاہم اس کی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آئی اور نہ ہی زخمیوں کی تعداد معلوم ہو سکی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم یورپی ملکوں میں مختلف سماجی، اقتصادی اور دیگر مسائل کے حوالے سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور خاص طور سے فرانس میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ان تمام معاملات کا جو سب سے دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فرانس اور دیگر ملکوں کے اندر حالیہ دنوں میں یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مختلف مسائل پر مظاہرہ کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور حکمراں طبقہ ان ممالک کے عوام کی آواز یا ان کے مطالبات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ مغربی ممالک جو ساری دنیا کو جمہوریت اور لبرلزم اور اسی طرح انسانی حقوق اور دوسرے خوشنما نعروں کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے رہیں یا پھر ان کو جمہوریت کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب معاملہ ان تک آ پہنچتا ہے تو وہ کیوں اپنے ان خوشنما نعروں پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات چیت کریں گے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یورپی ملکوں میں اقتصادی اور سماجی مسائل کو لے کر عوامی مظاہرے اور خاص طور سے فرانس میں جو مظاہرے ہوئے وہ پرتشدد شکل اختیار کر گئے. پولیس نے مظاہرین کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا, حالانکہ مظاہرین پرامن طور پر حکومت کی بعض اصلاحاتی جو کوششیں ہیں ان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں, جن میں خاص طور سے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا معاملہ شامل تھا. اسی طرح کے مظاہرے جرمنی میں دیکھے گئے, اٹلی میں مظاہرے ہوئے, لندن میں گزشتہ دنوں اسی طرح کے مظاہرے دیکھے گئے کہ مختلف حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر آئے اور انہیں تشدد کے ذریعے سے سرکوب کر کے مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کی گئی اور مظاہرین کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اب بھی, اور بجائے اس کے کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے یا ان کے مطالبات کو سنا جائے, حکومتیں اپنے اپنے پروگراموں پر اڑی ہوئی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں یورپی ممالک کے جو دنیا کو ڈیموکریسی, آزادی انسانی اور آزادی صحافت اور آزادی بیان کا درس دیتے ہیں, کیوں اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا واقعی میں جنگ یوکرین نے یورپی ملکوں کی معیشت کو اس حد تک ہلا کر رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے عوام کی اقتصادی اور سماجی مسائل پر آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی.
ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں فرانس میں خاص طور سے اور یورپ کے دیگر ممالک میں جن میں جرمنی, اٹلی اور برطانیہ بھی شامل ہے, حالیہ یعنی پچھلے تقریباً ایک دو ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل اقتصادی اور سماجی مسائل کے حوالے سے مظاہرے ہوتے رہے, ان میں پولیٹیکل ایونٹس کوئی نہیں تھے, صرف اور صرف سماجی اور اقتصادی معاملات کو لے کر لوگ سڑکوں پر آئے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان ملکوں کی حکومتوں نے عوام کے مطالبات کو سمجھنے اور ان کو سننے کے بجائے اس پر جو ہے اپنے جو پالیسیز ہیں ان پر اصرار کیا کہ وہ پالیسیز اس طرح جاری رہیں گی, اور فرانس میں تو یہ پوزیشن کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے عوام سڑکوں پر ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا پس منظر جاننا چاہوں گا, ان مظاہروں کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں یورپ کے عوام جو ہیں وہ اس طرح سے سڑکوں پر آ رہے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یورپ کے اندر کیا پوری دنیا میں ایک وقت اقتصادی بحران ہے, اور بالخصوص کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں, لیکن بعض ممالک نے اس کو اچھی طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہے اور اپنے کول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کیا ہے. میں آپ کی بات یعنی اس طرف جانے کے بجائے کہ ایک مجموعی صورتحال ہے, پوری دنیا کی مجموعی صورتحال ہے, لہٰذا اگر یورپ کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں یا عوام کی طرف سے کوئی یا سماجی تنظیموں کی طرف سے, یا جیسے آپ نے کہا کہ بعض جو ہیومن رائٹس سے متعلق بھی تنظیمیں ہیں ان کی جو مظاہرے ہو رہے ہیں, تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اور اس کو جس انداز سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے خیال میں اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ تو دنیا میں بحران آتے ہیں اس پہ لوگوں کا ریئیکشن بھی آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرانس اور یہ یورپ جو دنیا بھر میں جناب انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, اور کہیں پہ بھی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, ایران کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایران کے اندر ایک مسئلے پہ یورپ کے بہت سارے اخبارات نے بھی لکھا اور بعض یورپی پارلیمنٹ کے اراکین نے بھی اس پہ بات کی, اور وہ بات کیا تھی کہ ایران کے اندر ایک قیدی جو جاسوسی کے الزام میں قید تھا اور ثابت شدہ تھا, اس پہ ظلم کیا ہو رہا تھا کہ اس کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا تھا کہ جس کی طرف سے ایک طرف سے ہوا آتی تھی اور دوسری طرف سے ہوا نکلتی نہیں تھی, کراس وینٹیلیشن نہیں تھی. جو مطالبہ تھا کہ ایران کے اندر انسانی حقوق کی ایک پامالی ہو رہی ہے, وہاں پہ قیدی کو ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں پہ کراس وینٹیلیشن نہیں ہے. اب آپ کا اپنا معیار دیکھیں کہ اگر آپ نے مخالف کو دبانا ہے, مخالف کی پالیسیوں پہ جو اعتراض کرنا ہے, تو آپ کو کراس وینٹیلیشن بھی جو ہے وہ یعنی ایک کمی محسوس ہوتی ہے. اور آپ ابھی دیکھیں, یعنی آپ تو پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہے ہیں, فرانس میں یلو جیکٹس کے ساتھ جو تحریک تھی انہوں نے کیا کیا, اور اب یہی فرانس کا یہ پریزیڈنٹ جو اسلامی جمہوری ایران میں ایک چار جیسے کہتے ہیں نا ایک محدود سی ایک تعداد تھی, انہوں نے مظاہرے کیے اور ان مظاہروں کے پیچھے جو اہداف تھے وہ سب کے سامنے واضح ہیں کہ کوئی ایسے اقتصادی بحران نہیں تھا کہ جس پہ یہ تھا, وہ ایک نظریاتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بات تھی جس پہ انہوں نے وہ چیز بات کی, اور اس پہ ایران کی واضح اکثریت اس موضوع کے مخالف تھی. لیکن فرانس کے پریزیڈنٹ نے کیا کیا, یورپ کے ممالک نے, یورپی پارلیمنٹ نے, یورپی یونین نے اپنے جو ہے نا قراردادیں پاس کرنا شروع کر دیں کہ ایران میں ظلم ہو رہا ہے, ایران پہ جناب خواتین پہ یہ ہو رہا ہے. حالانکہ کیا تھا ظلم, کیا تھا وہ خود جو دکھاتے تھے وہ خود بھی نہیں دکھا سکے. جو چیزیں خود دکھاتے تھے وہ بھی پرانی فلمیں دکھاتے تھے. وہ افغانستان میں کوئی موضوع دکھا دیا, کوئی کسی دوسرے ملک میں ہونے والی جو پولیس کا تشدد ہے اس کو, یعنی اوریجنل چیزیں بھی نہیں دکھائیں. لیکن اس کے باوجود فرانس کا پریزیڈنٹ کتنا کھل کے سامنے آ گیا تھا اس مسئلے میں ایران کے خلاف. وہ میڈیا کے جو ایران کے خلاف صبح و شام جو ہے پروپیگنڈا کر رہا تھا, اس کے لوگ جا کے فرانس کے اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے ہیں, اور یہ فرانس کے یہ پریزیڈنٹ بھی بڑے خوشی خوشی ان کے ساتھ جو ہیں وہ شیر و شکر ہوتے رہے. تو اب کون جواب دے گا ان کا؟ اب جو فرانس کے عوام کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, جو خواتین کے ساتھ, جو بوڑھوں کے ساتھ, یعنی وہ جو پینشن والی بات ہے وہ تو ایج لوگوں کا مسئلہ ہے, یعنی وہ لوگ جو نکلتے ہیں ان کی ایج کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اولڈ سٹیزن ہے آپ کے ملک کے, آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ دوہرے معیارات, یہ منافقانہ عمل جو ہے نا, یہ یورپ کا سامنے آ گیا. اور فرانس کے اس موضوع پہ اور فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو کچھ کیا ہے, جو اس وقت جی میکرون کی جو اس وقت پالیسیاں ہیں وہ جی تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرون وسطی کا کوئی ملک ہے اور اس پہ کوئی آمریت ہے, اور آمریت جو ہے اپنے مقابلے میں کسی ایک ذرا سی معمولی سی آواز کو بھی برداشت کرنی. کہاں پہ ہے جمہوریت؟ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں, ان کی آواز سنیں, ان کے مطالبات سنیں. بھائی نہیں سنتے, میں کہتا ہوں چلیں آپ کی پالیسیوں کا مسئلہ ہے, یہ ظلم تو نہ کریں نا. یہ جبر جو اس وقت بوڑھوں پہ اور خواتین پہ کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے, یہ کیا, کون سا فرانس کا چہرہ ہے؟ یہ فرانس کا وہی چہرہ ہے نا جو اپنے آپ کو بڑا پولائٹ چہرہ اور بڑا ڈیموکریٹک اور پتہ نہیں ہیومن رائٹس کا حامی. لبنان میں جاتے ہیں تو کس انداز سے فرانس کے پریزیڈنٹ یوں سینہ تان کے چلتا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. اب لبنان اور اس میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہی چیزیں جو لبنان میں ہو رہی تھیں وہ اب وہی فرانس میں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے دوغلے پن کو ظاہر کر رہی ہیں, اور اندر سے جو ان کا مکرو چہرہ ہے نا, یہ جو اس وقت یورپ پہ اور امیرکا پہ یہ جو ایک خاص کلاس اوپر آ چکی ہے, یہ کلاس ایک ڈکٹیٹر کلاس ہے. انہوں نے جمہوریت کا ماسک پہنا ہوا ہے, بظاہر چہرہ ہے ان کا, اندر سے ڈکٹیٹر ہے. اور یہ ان استبدادی نظاموں سے بھی سخت جو ہے ان اپنی عوام کے ساتھ رویے رکھ رہے ہیں.
تو آپ کے خیال میں جو تحریکیں اس وقت یورپ میں چل رہی ہیں مختلف موضوعات پر, خاص طور سے سماجی مسائل کو لے کر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاف کیجیے گا کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں, یہ یعنی یہ جو مظاہرے ہیں یا لوگوں کے اندر جو اویئرنیس آ رہی ہے, یہ اویئرنیس جو ہے وہ پبلیکلی پولیٹیکل موٹیویٹ ہوگی, اس میں تبدیلی آئے گی, یا سیاسی طور پر کسی تبدیلی کا امکان آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر؟
یورپ کے اندر ایک تو جو ہے نا, یہ جو آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ نجی کمپنیاں جو پرائیوٹائزڈ ہو گیا ہے ملک, اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. اور وہ بہت سارے مسائل میں خود حکومت کی بھی کنٹرول میں نہیں ہے. ایک سسٹم انہوں نے ایسا اس میں بنایا ہے, اور اس میں پیچھے پورے ایک سرمایہ دارانہ ایک سوچ ہے کہ جو جس انداز سے پرائیوٹائز کر کے انہوں نے وہ کیا ہے, اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو انتہا پسند گروہ ہیں جو ان یورپ کے اندر, اب دیکھیں اب دائیں بازو کے انتہا پسند اکثر جگہوں پہ سیاست میں آگے آئے ہیں, اور ان کے ووٹوں کی تعداد میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے جو منفی اثرات ہیں بالخصوص اسلامو فوبیا کے عنوان سے یا حتی تارکین وطن کے عنوان سے, وہ ایک خود ایک موضوع ہے کہ جو انہی کا پیدا کرتا ہے. اگر یہ نہ کرتے تو شاید صورتحال نہ ہوتی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام کے آخر تک ہمیں فالو کیا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
پروگرام انداز جہاں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ مجھ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے, عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
صبح رمضان عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا. خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد, ایک زکوٰۃ ہے اور بڑی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا, ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم
نور قلبنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم
منور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم منور قلبنا
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت میں نے کھڑے ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے رسول خدا، اس مہینے میں سب سے برتر اور افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا، الورع عن محارم اللہ، یعنی گناہوں کو ترک کرنا، جسے اسلامی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور روایات معصومین علیہ السلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے تمام کمالات اور خوبیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے تقویٰ کو بہترین ذات آخرت سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اسی طرح سے ایک مقام پر اسے ایک ایسا لباس کہا گیا ہے جو انسان کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ایک اور آیت کریمہ یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً تقویٰ ہدایت کی کنجی اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے، اس کے وسیلے سے کوشش کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب حاصل ہوتے ہیں۔ آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے اور اس سے تمہارا حق پروردگار پر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور اس کے ذریعے اسی سے مدد طلب کرو کہ یہ تقویٰ آج دنیا میں سپر اور حفاظت کا ذریعہ اور کل جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس کا مسلک واضح اور اس کا راہ رو فائدہ حاصل کرنے والا ہے۔
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم، اللهم رب النور العظيم۔
خطبہ شعبانیہ کا چوتھا محور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کرانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے سوال کا جواب دینے کے بعد رونے لگے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں اس لیے کہ ایک دن اسی مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بارگاہ الہی میں نماز میں مصروف ہو اور اولین و آخرین میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین شخص تمہارے سر پر ضربت لگا رہا ہے اور تمہاری داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام کو سننے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سالم ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن کو کس حد تک اپنے دین و ایمان کی سلامتی کی فکر میں رہنا چاہیے، بالخصوص موت اور اس دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کرتے وقت، اس لیے کہ بعض روایات کی روشنی میں موت کے وقت شیطان اپنی پوری کوشش کر ڈالتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مومن کے ایمان کو اس سے چھین لے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایمان و اعتقاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شقی و بدبخت بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بارگاہ الہی میں تضرع و زاری اور اولیاء خدا سے توسل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ان حضرات کے حوالے کر دیں اور ان سے درخواست کریں کہ موت کے وقت ہمارے ایمان کو ہمیں واپس کر دیں اور اس کی حفاظت فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا سے با ایمان رخصت ہوں اور اس طرح زندگی بسر کریں کہ جب موت کا وقت نزدیک آئے تو ہم اطاعت معبود میں ہوں۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے آٹھویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ آملين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا آج کے دن مجھ کو یتیموں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے، مسلمانوں کو سلام کرنے اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف عطا کر دے۔ اے تمام آرزو مندوں کی پناہ گاہ، تجھے تیرے لطف و انعام کا واسطہ۔
خدایا اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ سامعین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی، دریاؤں کی موجیں بھی، سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی، کہتی ہے یا سبحان۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجئے، ریڈیو تہران کی اس وقت کی نشریات میں اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہمارا یہ پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 فروردین، 6 رمضان المبارک اور 28 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ رمضان المبارک سن 463 ہجری قمری کو مشہور مسلمان فقیہ حمزہ ابن عبداللہ سالار نے ایران کے شہر تبریز میں وفات پائی۔ شیخ سالار شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے مشہور شاگرد تھے۔ شیخ سالار کی سب سے مشہور کتاب المراسم العلویہ والاحکام النبویہ ہے، جو 10 دیگر کتابوں کے ساتھ مل کر جوامع الفقہ کے نام سے چھپ چکی ہے۔ شیخ سالار کی دیگر کتابوں میں الابواب والفصول اور التقریب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھائیس مارچ سن 1572 عیسوی کو ہالینڈ کے عوام نے اسپین کے بادشاہ فلپ دوم اور ہالینڈ میں ان کے فوجی کمانڈر کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے قائد پرنس آف اورنج تھے۔ اس سے پہلے اسپین کی فوج نے 1566 عیسوی سے شروع ہونے والی پروٹیسٹنٹ فرقے کی تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا تھا، اور یہی اقدام ہالینڈ کے عوام کی بغاوت کا سبب بنا۔ بالآخر 1576 عیسوی میں ہالینڈ نے آزادی حاصل کی۔ اٹھائیس مارچ سن 1736 عیسوی کو برطانوی انجینئر اور سائنسداں جیمز واٹ شمالی برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں سائنسی مطالعے اور تحقیق میں بہت دلچسپی تھی۔ جیمز واٹ نے اپنی تحقیقات کے دوران بھاپ کی توانائی دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور انسان کے لیے بھاپ کی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھولا۔ بھاپ کی توانائی نے خاص طور سے نقل و حمل کی صنعت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بھاپ انجن جیمز واٹ کی اسی دریافت کا نتیجہ تھا۔ اٹھائیس مارچ سن 1868 عیسوی کو مشہور روسی مصنف الیکسی ماکسیموویچ پیشکوف پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے داستان نویسی اور ناول نگاری بہت جلد شروع کی، اور ریلوے میں ملازمت کے دوران ان کی پہلی کہانی ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے قلمی نام ماکسیم گورکی اپنے لیے منتخب کیا۔ روسی زبان میں ماکسیم گورکی کا مطلب تلخ نصیحت ہے۔ شمار دنیا کے مشہور مصنفین میں ہوا۔ ان کی پہلی کہانی کا نام ماں ہے، جس کو روس اور بہت سے دیگر ملکوں کے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ماکسیم گورکی کا انتقال سن 1936 عیسوی میں ہوا۔ اٹھائیس مارچ سن 1900 محمد علی جناح نے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی، جنوری 1919 عیسوی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا،
جو بعد میں رولٹ ایکٹ کی شکل میں قانون بن گیا۔ یہ بل اس پر وضع کیا گیا جس کے سر رولٹ تھے۔ بل کا مقصد حکومت مخالف سرگرمیوں کی روک تھام تھا، اور یہ اختیار طلب کر رہی تھی کہ مخالفین کو گرفتار کر کے جیوری تماشا چلائے۔ اس نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر حضرات بہت مضطرب ہوئے، اور انہوں نے وائسرائے ہند کو ایک خط میں اپنا استعفی March 28 کو۔ برطانوی مصنفہ ورجینیا ون 1882 میں پیدا ہوئی تھی، اور کتب خانے پیدا کیا، جو خود بھی ایک مصنف اور ادبی نقاد تھے، اور محترمہ ڈولووے اہم کتابیں لکھی، لیکن زمانے کے ایام سے ہی لاحق تھی۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے کام میں خلل پڑتا تھا۔ بہرحال اس برطانوی مصنفہ نے ذہنی بیماری کی ہی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ دن سن 1377 ہجری شمسی کو سید جواد حسینی آل علی شاہی، انہوں نے 1308 اور فضیلت والے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آیت اللہ نے ابتدائی دینی تعلیم اور اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیا۔ انہوں نے عراقیوں پر عراق کی پاسی حکومت کے دباؤ کے سبب سے کویت مہاجرت کی، اور وہاں تبلیغ دین، تدریس اور مدارس و مساجد ہو گئے۔ انہوں نے 1370 ہجری شمسی میں تہران میں سکونت اختیار کی، اور تمام ضروری ساز و سامان سے لیال بنوایا۔ المحاضرات فی التاریخ والحدیث، مہدی والظہور اور آداب الحرمین کا نام خاص طور سے لیا ہے۔ آیت اللہ شاہرودی نے 69 کی عمر میں وفائی، اور ان کو مقدس شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزے کے صحن میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزين بان إلى ذنبي، اللهم اجعل جندك فإن جندهم الغالبون، واجعل حزبك فإن حزب المفلحون، واجعلني من أولياء فإن أولياءك خوف عليهم ولا هم، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري آخرتي فإنه مغري، اللهم محمد النبي وعلى طيبين ظاهرين وأصحاب المنتجبين في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرت، غما إلا أذهبت، وإن لا أعطى بسم خير الله، بسم بالأرض أستطل مكروه أوله، أستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لك بالغفران يا الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.